الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. سورہ صف کا جو دوسرا رکوع ہے کل پانچ آیات پر مشتمل ہے. آخری آیت طویل ہے، وہ میں نے اس وقت تلاوت نہیں کی ہے، چار آیات کی تلاوت کی ہے. ان میں سے بھی پہلی دو آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، صرف اس کا ترجمہ تاکہ آگے سلسلہ کلام جو ہے وہ جڑ جائے، صرف ترجمہ ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اے ایمان کے دعوے داروں، کیا تمہیں وہ کاروبار بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا. اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوا کہ اگر وہ راستہ تم اختیار نہیں کرو گے تو پھر جہنم کے عذاب سے نجات پانا یہ تمہارا اپنا خود ساختہ عقیدہ ہوگا، یہ مذمومہ اور موہومہ خیال ہوگا، بے بنیاد ہوگا. اچھا، وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایک تو ایمان اللہ پر اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین والا ایمان. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ، مال خرچ کرو اور جانیں کھپاؤ، یہاں تک کہ وقت پڑے تو جان پیش کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو، اگر تمہیں اپنے نفع و نقصان کا صحیح تصور حاصل ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر نفع دنیا کا نفع ہے، نقصان دنیا کا نقصان ہے. یہاں جنہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، جنہیں زمین میں اقتدار حاصل ہو گیا، وہ کامیاب ہے، اور جو بیچارے ان چیزوں سے محروم رہ گئے وہ ناکام ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے اس پورے منتخب نصاب کا جو نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر، کہ کامیابی جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے، نہ دولت سے ہے، نہ دنیاوی حیثیت سے ہے، نہ اقتدار سے ہے، نہ وجاہت سے ہے، نہ جائیداد سے ہے، کچھ بھی نہیں. کامیابی کے لوازم چار ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار چیزیں پوری ہوگی تو کامیاب ہوگی، ورنہ ان الانسان لفی خسر، باقی تمام انسان خسارے سے، گھاٹے سے، ناکامی سے، نامرادی سے دوچار ہوں. تو اس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک چیز کی نفی ہوتی ہے پھر اس بات ہوتا ہے، تو سورہ مبارکہ کے شروع سے نفی کا انداز چلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ پر ایمان کا دعویٰ، اللہ سے محبت کا دعویٰ، رسول سے عشق کا دعویٰ، لیکن تمہارا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے. تم جانتے ہو اللہ کو کن سے محبت ہے؟ ان سے کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر کے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں جن میں کوئی قوت رکھنا پیدا نہ کر سکے. اور جان لو کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے میدان میں نہیں آؤ گے، تو پھر تمہاری مثال بھی سابقہ یہود کی جو امت تھی اس کی ہوگی، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے تو کورا جواب دے دیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے، یہی حشر تمہارا ہو جائے گا. اور آخری بات کیا آئی کہ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو جہنم کا نوالہ بن کر رہو. اب اس کے بعد مثبت انداز میں، نہیں کرتے تو یہ ہے، کرتے ہو تو کیا ہے؟ اب اس میں پہلی بات آئی، یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اس راستے پر چلتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، محنت. اب اس جہاد کے بارے میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے ضمن میں. مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہے، جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہے، جہاد معاشرے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی ہے، جہاد شیطان کے خلاف بھی ہے، جہاد باطل نظریات کے خلاف بھی ہے جس کے خلاف زبان سے اور قلم سے جہاد کیا جائے گا، جہاد باطل نظام کے خلاف بھی ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ میدان میں آ کر اس نظام کو چیلنج کرنا ہوگا اور اس سے ٹکر لینی ہوگی، جس میں یقیناً جان کا بھی اندیشہ ہے، جان بھی دینی پڑے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب یہ ایک مکمل، یوں سمجھیے کہ کیریئر ہے. اصل میں جو ہم نے جہاد کو قتال کے معنی میں لے لیا ہے، جہاد کے معنی جنگ، اس سے ان تمام آیات کی جو اصل روح ہے وہ پس پردہ چلی گئی، پردے کے پیچھے چلی گئی. جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے. ہاں جنگ جہاد کی آخری منزل ہے. جہاد تو نفس کے خلاف جہاد سے شروع ہو گیا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اذان سن لی ہے، لیکن نفس کہتا ہے ابھی اور سو، آپ نے کروٹ دی، چادر درست بھی سو گئے، آپ نے گویا کہ نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیے. اور اگر آپ نے نہیں، نفس کی بات نہیں مانی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گویا کہ آپ نے نفس کے خلاف جہاد کیا. تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے، سوائے اس کے جب وہ سویا ہوا ہے، وہ اب انکانشس ہے، اس کی جو ہے کانشیس مائنڈ اس کا ورک نہیں کر رہا ہے، خواب بھی آ رہے ہیں تو وہ سب کانشیس مائنڈ سے ان کا تعلق ہے، کانشیس مائنڈ سے نہیں. اس وقت کو چھوڑ دیجئے، باقی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو جہاد سے خالی ہو. ایک سرکاری ملازم ہے اور اسے کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے کہ میرا یہ کام ذرا کر دیجئے، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ظاہر بات ہے کہ اندر ایک تصادم شروع ہو جائے گا، نفس کہے گا لے لو، فلاں ضرورت اٹکی ہوئی ہے، فلاں بچے کی فیس ابھی دینی تھی اس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، لے لو. اور دل کہتا ہے نہیں صاحب، حرام ہے، حرام ہے، نہیں لے سکتا. کشاکش ہے، ایک ایک لمحے پر، قدم قدم پر انسان جو ہے دو راہے پر آتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، دین سیکھوں اور سکھاؤں، دین کی دعوت دوں. دعوت کیسے دے گا اگر سیکھے گا نہیں؟ دین کو خود نہیں سمجھتا تو بلائے گا کیسے؟ وہ تو لطیفے والی بات ہے کہ کسی پٹھان نے کسی ہندو کے تلوار سر پر رکھ دی کہ پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا اچھا خان صاحب پڑھاؤ. کہ لے خو قبلہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. تو اب کلمہ آپ کو نہیں آتا تو کیا پڑھائیں گے آپ کسی کو؟ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کو جانتے نہیں تو قرآن کی دعوت کیسے دیں گے؟ تو گویا یہ اب کیریئر بنے گا، سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، پہلے علم حاصل کرو پھر اسے پھیلاؤ، دعوت دو اللہ کے دین کی طرف، لوگوں کو بلاؤ. اور یہ کہ اگر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اگر ماحول جاندار ہے، اس میں کچھ زندگی ہے، روح باقی ہے، اور آپ کو ماحول سے ریسپانس مل جاتی ہے، آپ کے پاس لاکھ دو لاکھ آدمی جمع ہو جاتے ہیں جو واقعتاً دل میں یقین بھی رکھتے ہیں، عمل میں ان کے اسلام پر پوری کی پیروی موجود ہے، اب انہیں جمع کرو، منظم کرو، جیسے کہ کوڑے کو بل دے کر جو ہے بنایا جاتا ہے، انہیں آرگنائز کرو اور پھر باطل پر دے مارو. با نشہ درویشی درساز و دمادم زن تو پختہ شبی خدرہ بسلطنت جمزنگ، تفسیر میں نہیں جا سکتا، یا علامہ اقبال نے اس ایک شعر میں سارے مراحل جو ہے سمو دیے. 12 برس مکے کی زندگی درویشی تھی، دعوت ہے تبلیغ، دعوت تبلیغ میں ظاہر بات ہے آپ کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، داعی جو ہے تحکم کا انداز تو اختیار نہیں کر سکتا، تحکمانہ انداز تو حاکم اختیار کر سکتا ہے، داعی کو تو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور داعی کو اگر کسی نے اوپر سے جواب دے دیا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا میاں، کہاں تم باتیں کر رہے ہیں، سننا پڑے گا اور جھیلنا پڑے گا، وہ جواب نہیں دے سکتا ہے دماغ تمہارا خراب ہے، پھر وہ داعی نہیں ہے، وہ مبلغ نہیں ہے، وہ تو بدھ مت کے بھکشوؤں کی طریقے سے برداشت کرو جھیلو. حضور سے کہہ دیا گیا مجنون، پاگل، شاعر، ساحر، مسحور، کیا نہیں کہا گیا حضور، اور برداشت کیا. حالانکہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو صدمہ نہیں ہوتا تھا، قرآن خود گواہی دے رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، سینے میں گھٹن محسوس ہوتی تھی، لیکن حکم کیا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے، جھیلئے، برداشت کیجئے، جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کیجئے. یہی ساری باتیں اس سے آپ سے پہلے جتنے اولو العزم رسول تھے انہیں کہی گئی ہے. حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھے مار مار کر ہنستے تھے کہ اس بڈھے کو دیکھو دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی پر جہاز چلائے گا، یہاں کشتی بنا رہا ہے، دیکھو تو صحیح، ہم پہلے نہیں کہتے تھے کہ اس کا دماغ پھر گیا ہے، جو باتیں کرتا ہے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اب تو ثابت ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب، مذاق اڑا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے مراحل جہاد کے ہیں، اور پھر جبکہ طاقت اگر فراہم ہو گئی ہے تو پھر اس طاقت کو ٹکرا دینا، پھر یہ نہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لاش جس کے اعضا کٹے ہوئے تھے، اعضا بریدہ لاش، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، اور کلیجہ چبایا گیا ہے پیٹ چاک کر کے، اللہ کی نگاہ میں یہ لاش جو ہے حضرت حمزہ کی وہ بہت پیاری تھی بنسبت ایک سالم حمزہ کے. تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز کو، اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو اس اعتبار سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اب اس میں پہلا کیا نفع ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اس راستے پر چلتے ہوئے کبھی کوئی خطا ہو جائے، بنا طبع بشری کوئی بھول ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، نسیان اور خطا، اسی طریقے سے کبھی جذبات کے رعب میں آدمی بہہ گیا، اندھا بہرا ہو گیا، نفس کا ایسا ہجوم ہوا جذبات کا کہ اپنے کنٹرول کھو بیٹھا، یا کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے، اس ماحول کے اندر شرک کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ متاثر ہو گیا عارضی طور پر، کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، لیکن چل رہا ہے اس راستے پر، ایمان اور جہاد کے راستے پر، اگر اس راستے پر چل رہا ہے تو جہاں کہیں بھی قدم پھسل جائے گا، انسان گر جائے گا، فوراً کھڑا ہوگا، توبہ کرے گا، اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، پہلا تو اجر یہ ہوا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، مغفر کہتے تھے خود کو، جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی، تلوار کا وار جو ہے سر پر پڑے تو جو ہے مؤثر نہ ہو، آج بھی ہوتی ہے تاکہ گولی جو ہے وہ آئے تو سر جو ہے اس کو اس پر نہ لگے، اسی طرح مغفر ڈھانپ لینے والی شے. تو غفر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، ڈھانپ لے گا، آخرت میں قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہیں اللہ رؤوس العذاب جو ہے تمہاری رسوائی سے تمہیں بچا لے گا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایک تو منفی بات ہو گئی، تمہارے گناہ بخش دے گا، مثبت کیا ہے، تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے، یعنی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ اصل میں جو نیچرل گارڈن ہوتے تھے، ایک تو وہ ہے جو باغ لگائے انسان نے، اس میں تو وہ زمین کو جو ہے وہ لیول کرتا ہے، پھر پلان کرتا ہے یہاں سے اس طرح کے بوٹے لگیں گے، اس خطے میں یہ بوٹے ہوں گے، ایک نیچرل باغ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، عام طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر، کہ وادی کے اندر کوئی نالا ہے یا کوئی چشمہ ہے یا دریا ہے بہ رہا ہے، اور اس سے دونوں طرف جو اونچانے ہیں اس کی جڑوں کے اندر خود بخود پانی جا رہا ہے، تو وہاں پر درخت کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے پودے ہیں، پلانٹیشن ہے، تو گویا کہ ان پودوں کے اور درختوں کے دامن میں ندی بہ رہی ہے، تو دامن جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز، یہ جو نیچے بہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، بلکہ یہ کہ ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یا پھر لکم ذنوبکم نمبر ایک، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور نمبر تین وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں ایسی رہائش گاہیں دے گا کہ جو ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر ہوں گی. فی جنات عدن، عدن فلا مقابل، فی مقابل کسا، کہیں جا کر ڈیرا لگانا، اب سیٹل ہو جانا، بس جانا، یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے. تو عدن جہاں پہ رہائش گاہیں تمہاری ہوں گی، مساکن طیبتن فی جنات عدن، ان باغات میں ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر بہترین تمہارے لیے رہائش گاہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی اس بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بہت بامانی ہے جو اب آ رہے ہیں الفاظ. اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. انسان جو ہے اپنی طبع بشری کی بنا پر دنیا کی کامیابی بھی چاہتا ہے، یعنی یہاں مراد دنیا کی وہ کامیابی نہیں ہے کہ میں صاحب جائیداد بن جاؤں یا میرا کاروبار بہت، وہ تو دنیا دار آدمی کی بات ہوئی نا، دیندار آدمی صاحب ایمان بھی یہ چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں نے محنت کی ہے اللہ کے دین کے لیے تو میں اس کے ثمرات اپنی نگاہوں سے دیکھوں، اللہ کا دین پھلتا پھولتا مجھے نظر آئے، یہ کھیتی جو ہے دین کی یہ لہلہاتی ہوئی مجھے نظر آئے، ہماری اقامت دین کی جد و جہد وہ ہماری اپنی زندگی کے اندر اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے. یہ انسان کی ایک طبعی خواہش ہے، لیکن اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اگر اسی کو چاہے تو آنے واحد میں کر دے، کفر کا خاتمہ، اسلام کا غلبہ، اس کا ایک حرف کن کافی ہو جائے گا، لیکن نہیں. اصل میں تو وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، امتحان میں کامیاب ہو گئے تو چاہے دنیا میں بظاہر ناکام رہے تم کامیاب ہو اللہ کے ہاں. یہ ہے اصل کامیابی، ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی تو یوں سمجھیے نافلۃ لک، مزید ہے، اضافی ہے، بونس ہے، اصل کامیابی وہ نہیں ہے، یہ تو بونس ہے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب کر دے اور واقعتاً وہ جماعت، وہ تحریک جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے نتائج دیکھ لے تو چاہے کہنے نور علی نور، حضور نے دیکھے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے ساتھ 10,000 تھے جبکہ آپ مکے میں فاتح کی حصے سے داخل ہوئے، انہوں نے جو منظر دیکھا کیا کہنے ہیں، باغ و بہار، جہاں سے 8 سال پہلے نکلے تھے اور اس طرح نکلے تھے کہ جان بچانی مشکل تھی، 3 شب و روز غار ثور میں آپ روپوش رہے تھے، لیکن آج وہاں پر کل 8 برس کا عرصہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہیں پر اب آپ فاتح کی حصے سے داخل ہو رہے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دوران میں شہید ہو گئے وہ ناکام رہے؟ یہ منظر تو انہوں نے نہیں دیکھا، یا دیکھا ہوگا تو آسمان سے دیکھا ہوگا. اس لیے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں کہ وہ مردہ نہیں ہے، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ممکن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں سے تو انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو حضور اور آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ نے دیکھا. حضرت حمزہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے تھے، انہوں نے تو مدینے کا دور بھی نہیں دیکھا. مدینے میں حضور کا داخلہ جو ہے وہ بھی شاہانہ انداز کا تھا کہ وہاں آپ کا جو ہے استقبال جو ہے اس کی تیاریاں کئی روز سے ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے، وہ تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے. لیکن نہیں، ان میں سے کوئی ناکام نہیں، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی یہ ہے. اب اس میں گویا کہ تھوڑے سے ہلکا سا طنزیہ انداز ہے. واخرا تحبونها، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا انسان بر بنائے طبع بشری چاہتا ہے کہ میری مسائی کامیابی سے، دے مے بی کراؤنڈ وتھ سکسس، کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری محنت کا یہ نتیجہ نکل آیا. اخرا تحبونها، تم پسند کرتے ہو اس کو، وہ تمہاری ایک طبعی خواہش ہے، فطری خواہش ہے، چلو ہم وہ بھی پوری کیے دیتے ہیں. اخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے. یہ جو الفاظ ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی سعی و جہد، اپنی جافشانی، اپنی سرفروشی، اپنی قربانی سے اپنا یہ حق ثابت کر دیں کہ اب اللہ کی مدد آنی چاہیے. ویسے نہیں آتی، وقتے کے اندر وہ اللہ کی مدد اس شکل میں نہیں آئی کہ لوگوں کا رجوع ہو گیا ہو حضور کی طرف، اور رجوع عام ہو گیا ہو، اور مکے ہی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے. نہیں ہوا، وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا. ایک دفعہ آپ نکلے مکے سے، طائف کی طرف گئے، وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑا. پھر مدینے کی طرف اللہ نے کھڑکی کھول دی، راستہ بن گیا، دار الہجرت بن گیا. یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا، دار الہجرت بن گیا. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کب وہ مدد آئے گی. اس کے لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، جب پوری طریقے سے جھنجھوڑ لیا جاتا ہے، امتحانات ہو جاتے ہیں، اور ان امتحانات کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا جاتا ہے، اور پھر پکار اٹھتے ہیں وقت کے رسول اور ان کے ساتھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ واقعہ ہوا ہے سیرت النبی میں غزوہ احزاب کے بعد. غزوہ احزاب جو ہے وہ گویا کہ وہ کلائمیکس تھا، امتحان کا، آزمائش کا. 12,000 کا لشکر جو ہے وہ گھیرے ہوئے مدینے کو، اور اس طرح سے محصور ہو گئے، غذا بھی نہیں آ سکتی باہر سے، اور فاقے پر فاقے پڑ رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے. چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار نفوس اس کے اندر ہے، 12,000 کا لشکر آ گیا، شمال سے آ گیا، جنوب سے آ گیا، مشرق سے آ گیا، تین اطراف سے آ کر انہوں نے گھیر لیا مدینے. بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحرا میں ایک چراغ روشن ہے اور آندھیاں آ گئی ہیں چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے. یہ سارا صورتحال جو ہے اتنی بظاہر مایوس کن تھی کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ چھپانے پر قادر نہیں رہے، ان کی زبانوں پر آ گیا. ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے. ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کوئی مکانوں کے اندر تو نہیں ہوتے تھے، انسان اپنی طبی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ہوائی کی ضروریات کے لیے باہر جاتے تھے میدانوں کے اندر، لیکن اب وہاں بھی نہیں جا سکتے. ہم تو اپنی طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، کہاں گئے وہ خزانے قیصر و کسرا کے؟ گویا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. لیکن اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا، جبکہ انہوں نے کہا ھذا ما وعد اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اللہ نے کہہ دیا تھا بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، سختیوں سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، جانی اور مالی نقصانات سے آزمائیں گے. اگر اس میں صبر پر قائم رہے اور صبر کرو گے تو پھر ان کے لیے بشارت ہوگی. اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ حضور کی جو اقامت دین کی جد و جہد تھی، کہ گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے امتحان لے لیا. معدود چند منافقین نکلے، باقی پورے مسلمان جو ہے وہ قائم رہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ھذا ما وعد اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله، لہذا اس کے بعد حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر حملہ ہو کر آئے تھے، اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اب قریش کی ہمت اس کے بعد نہیں ہوگی کہ حملہ آور ہو سکے، اب ہم جائیں گے. لن تغزو قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، ولکنکم، بلکہ تم، تغزونہم، تم ان پر حملہ آور. چنانچہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ عمرے کے ارادے سے، اور وہاں وہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی، اسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتح مبینا، کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از اے پاور ٹو ریکن ود، اب ان کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑے گی، یہ طاقت ہے ان کو تسلیم کرنا ہوگا. تو صلح حدیبیہ جو ہے اس معنی میں کہ قریش نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان اب ایک طاقت ہے، ان کے ساتھ مصالحت ضروری ہے. انا فتحنا لک فتح مبینا، جس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان قریب وہ فتح آیا چاہتی ہے، وہ اخرا تحبونہا، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تم چاہتے ہو کہ جو جلدی سے مل جائے، تو اب وقت آ گیا ہے، اب ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں. میں اس لیے تفصیل بیان کی، ہر عام نہیں ہوتا. آج اگر میں اس کا شکوہ کروں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، میں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے رسپانس شو کی، جو آئے میرے ساتھ، جنہوں نے مل کر میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا یا میرے دست و بازو بنے، نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. ہمارے لیے کامیابی صرف یہ ہے کہ اگر اپنی پوری زندگی اس کام میں کھپا دی تو کامیاب. اللہ فیصلہ. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء ایسے چلے گئے دنیا سے کہ کسی نے ان کی بات سنی نہیں، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ حضرت نوح نے اگر 950 برس دعوت دی اور چند انسان نکلے ان پر ایمان لانے والے، 950 برس، تو کیا حضرت نوح ناکام تھے؟ معاذ اللہ، وہ ناکام نہیں تھے، وہ لگے رہے، ڈٹے رہے اسی کام کے اندر. ہاں، اگر ریسپانس ملتی، لوگ آتے، تو اگلا قدم اٹھاتے، پھر اسلامی حکومت قائم کرتے. لیکن اگر ریسپانس ہی نہیں، آوان و انصار ہی نہیں، مددگار ہی نہیں، ساتھی ہی نہیں، دست و بازو ہی نہیں، تو اگلا قدم اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر سورج نصف النہار پر کھڑا ہو جائے، نیچے نہ اترے، ڈھلکے نہ، تو زہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، زہر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. اسی کے زہر کا وقت تو آئے گا، لدلو کی شمس سے، جب سورج جو ہے وہ نصف النہار سے مغرب کی طرف ڈھلک جائے گا، تب زہر کا وقت شروع ہوا. اگر سورج وہی کا وہی کھڑا ہے تو زہر کا وقت آیا ہی نہیں، آپ زہر پڑھ نہیں سکتے. اسی طریقے سے اگر ریسپانس معاشرے سے نہیں ملی ہے، تو آپ اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے. لیکن آپ اگر ثابت قدم رہے اس دعوت کے اوپر، وہ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان اور جہاد بالقرآن، یہ جاری رکھا آپ نے، تو پھر آپ کامیاب ہیں. تو فرمایا ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی کیا ہے؟ مغفرت، جنت اور اعلی رہائش گاہیں، ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر. ذالک الفوز العظیم. وہ اخرا تحبونہا، اور ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ و فتح قریب. اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے، وہ تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے، یہ فتح اب تمہیں ملنے والی ہے، یہ خوشخبری ہے. وبشر المؤمنین، اے نبی، آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا آرڈیل جو ہے اب وہ خاتمے کے قریب ہے. ان پر جو دور آیا ہے، یہ آزمائشوں کا شدید ترین، ایک سے ایک بڑھ کر شدید تر آزمائش، اس میں وہ ثابت قدم رہے ہیں، وہ قائم رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے جانے دی ہیں. 70 ان کے جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، 70 کو لے جا کر دھوکہ دے کر ذبح کر دیا گیا، کہ لے کر گئے تھے اصحاب صفہ کو کہ ہمارے ہاں جا کر لوگوں کو دین سکھائیں، اور جا کر بدہدی کیا، ان کو ذبح کر دیا. 70 میں سے ایک بچا صرف، جس نے آ کر خبر دی کہ وہ 70 ذبح کر دیے گئے. اور وہ موقع تھا کہ جس پر حضور نے پھر، جس کو دعائے قنوت نازلہ ہم کہتے ہیں، حضور نے بدعائیں دی ہیں، اے اللہ شت شملہم، مسجد جمعہم، دمیر دیارہم، اے اللہ ان کی بستیوں کے اوپر پتھراؤ کر دے اور ان کی جمعیت کے اندر تفریق پیدا کر دے. یہ ساری تو بدعائیں جو آپ نے کی ہیں. اتنا دکھی دل تھا کہ 70 آپ کے وہ ساتھی جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے، اور اب انہیں لے کر گئے تھے لوگ یہ کہہ کر کہ انہیں بھیج دیجیے ہمارے ساتھ تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ دین سکھائیں، اور دھوکہ دے کر ان کو ذبح کر دیا. ایک ان میں سے بچا ہے صرف خبر دینے کے لیے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا. تو وہ دعا جو ہے قنوت نازلہ وہ اس موقع پر تھی. تو اس کو جان لیجیے اچھی طرح کہ اب وہ دور گزر گیا. اے مسلمانوں، بشر المومنین، اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا وہ شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا، وہ ثابت قدم رہے، اب اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، مدد آیا چاہتی ہے، اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. اور اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بالآيات وذكر